السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ التحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الرُّومِ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وقال عز وجل، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے سلسلہ کلام جاری ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208، اس میں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ خطبات جمعہ میں جو بات بیان ہو چکی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلا نقطہ الحمدللہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخلے کی دعوت دی جا رہی ہے. مراد یہ ہے کہ بعض باتیں ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور بعض باتیں اپنے نفس کی یا معاشرے کی یا شیطان کی ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور ایسی بندگی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بلکہ ایسے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ شیطان کے نقش قدم کی پیروی قرار دے رہا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, دیکھو پورے کے پورے دین پر عمل کرو ورنہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے, اسلام ہی مکمل ضابطہ حیات ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک قابل قبول دین, قابل قبول طریقہ زندگی گزارنے کا وہ صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی, کوئی اور دین قبول کیا جائے, اس کو تلاش کیا جائے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک وہ ہرگز قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اسلام کے سوا اگر کوئی اور دین تلاش کرو گے تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. پھر یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اسلام کی تکمیل ہوئی ہے. وہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے اور جو تدریجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, اور بالآخر اس کی تکمیل ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر قرآن حکیم نازل کر کر رب کائنات نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر بھی حمد تعالیٰ اسلام کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی, مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاه و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان. کلمہ شہادت, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ, کوئی معبود نہیں, وہی تنہا ہے, اکیلا ہے, اسی کی بندگی ہونی چاہیے. پھر اس بات کی گواہی دینا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گویا عمارت میں ایک فاؤنڈیشن پلر کے مانند ہے, جس کو ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں, جڑ کہہ سکتے ہیں. پھر 4 پلر, نماز, روزہ, حج اور زکات, اس کی حکمت ان تمام کی کیا تھی؟ الحمدللہ 2 جمعوں میں ہم نے نماز, روزہ, حج اور زکات کی حکمت دی, اور اس کی فرضیات, اس کے فضائل پہ بھی کچھ گفتگو کی. پچھلے جمعے الحمدللہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اسلام کا جو خاندانی نظام ہے, خاص طور پر فیملی سسٹم, اس پہ گفتگو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادیت سے اجتماعیت کا سفر, اس کا آغاز خاندان سے ہوتا ہے. لہذا قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات بہت نمایاں ہے, بہت واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاندانی نظام پر بہت زیادہ امفسائز کیا ہے, اور اس خاندانی نظام کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے واضح احکامات دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجتماعی نظام ہے, جس کو معاشرہ کہہ لیجئے, معاشرہ در حقیقت اکائی, اس کی اکائی ہے خاندان. معاشرہ اثر سے بنا ہے, اور کم از کم 10 خاندان مل کے جہاں رہ رہے ہوں وہ معاشرہ کہلاتا ہے, وہ سوسائٹی کہلاتی ہے. لہذا اگر خاندانی نظام بہتر ہوگا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اسلام کے معاشرتی احکامات پر بھی گفتگو کریں گے, لیکن جیسے میں نے اس کیا, معاشرے کا آغاز ہوتا ہے خاندان سے, فیملی سے. لہذا فیملی سسٹم اس وقت اسلام کا کیا ہے, اس پر ہم چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اجتماعی نظام, اس کے 3 گوشے ہوتے ہیں. اجتماعی نظام کا پہلا گوشہ یہ معاشرتی نظام ہے, جو فیملی سے بنا پھر معاشرہ وجود میں آئے گا وغیرہ. ایک اور گوشہ جو اجتماعی زندگی کا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سارے لوگ مل کے رہ رہے ہو, وہاں حکم کس کا چلے گا, حکومت کس کی ہوگی؟ کیا ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا, یا اس کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ اصول بنائے جائیں گے؟ اس کو سیاسی نظام کہتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسلام کا جو سیاسی نظام ہے یا سیاسی احکامات ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. تو بہرحال اجتماعی سطح پر سیاسی نظام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی نظام بہتر نہ ہو، ورنہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم جو گوشہ انسانی زندگی کا اجتماعی زندگی سے متعلق ہے وہ معاشی نظام ہوتا ہے، اکنامک سسٹم ہوتا ہے، کہ کمانے اور خرچ کرنے کے کیا رہنما اصول ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سیاسی نظام کے بعد ہم معاشی نظام پر گفتگو کریں گے اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال آج فوکس ہے سارا کا سارا اسلام کا خاندانی نظام، دا فیملی سسٹم آف اسلام۔ سب سے پہلے آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے ہمارے دشمنوں نے بھرپور حملے کیے۔ سیاسی اعتبار سے ہمارا اس وقت کوئی سیاسی نظام، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام اس وقت دنیا میں صحیح روح کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یا تو بادشاہت ہے، یا اسلامی جمہوریت کے نام سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا پھر ملوکیت رہی عرصے دراز تک۔ اس وقت بھی یا تو ملوکیت ہے یا پھر سو کالڈ جمہوریت ہے جو کہ اس وقت اسلامی ممالک میں یا مسلمانوں کے ملکوں میں رائج ہے۔ حقیقی اعتبار سے جو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اس وقت کہیں پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ 1924 میں ان یہودیوں نے کمال اتاترک جو ایجنٹ تھا یہودیوں کا، اس کے ذریعے ہمارا جو ایک ٹوٹا پھوٹا خلافت کا نظام تھا، ایک ادارہ تھا، اس کو بھی برباد کر دیا۔ اور 1924 سے لے کر آج تک کوئی خلافت کا نظام اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خوبا، چاک کر دی ترک نادا نے، ترک نادا کمال عطا ترک کی طرف اشارہ ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خوبا۔ خوبا چادر کو کہتے ہیں، ایک بڑی سی چادر تنی ہوئی تھی جس کے نیچے مسلمان جو ہے وہ جس کے سائے تلے آئے ہوئے تھے۔ تو چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خوبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو اپنوں کی سادگی تھی کہ آپس میں لڑتے رہے، ان کو موقع ملا، اور سے مراد یہاں یہودی ہیں۔ ظاہری بات ہے فری میسن پورا کا پورا اسی مشن پر ہے کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ تو سیاسی اعتبار سے ہم یتیم ہیں، یہ مان لینا چاہیے۔ سعودی عرب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک رول ماڈل ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ بھی کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ سب قسم کی بادشاہت ہے، ملوکیت کا نظام ہے جو وہاں پر نافذ ہے۔ اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی چند باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ اسلامی نظام کا کوئی نہ کوئی یوں کہہ لیجئے رنگ تو نظر آ سکتا ہے، کچھ شریعت کے احکامات نافذ العمل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے سیاست کی، آزادی، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہم ایک پولیٹیکل سسٹم اسلام، ایک آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم نہیں کہہ سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ 1924 کے بعد سیاسی اعتبار سے ہم یتیم ہیں، کوئی ہمارا سیاسی نظام اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی اپنی روح کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح معیشت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام ہمیں ایک مکمل معاشی نظام دے رہا ہے۔ اس کے خط و خال کیا ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ دو جمعہ بعد گفتگو ہوگی، جس کی روح ہے زکوٰۃ کا نظام، سود پر پابندی، سٹے پر پابندی۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے معاشرے میں سود جس طرح عام ہے، سود کو مختلف ناموں کے ساتھ امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، شراب کو روح افزا کے نام سے بیچا جا رہا ہے، اور بیچنے والے اکثر و بیشتر دیندار لوگ ہیں، تو یہ دھوکہ دہی ہے جو اس وقت ان کے ذریعے کروائی جا رہی ہے۔ اور معیشت کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری معیشت اس وقت یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF جو کہ ہماری پالیسیز بناتے ہیں، ٹیکسز کا نظام، بینکنگ سسٹم، ہمارا پورا سٹاک ایکسچینج ان کے قبضے میں ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں معیشت ہوتی ہے اسی کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے، لہذا میڈیا کے ذریعے پھر جو غلط نظریات اور عقائد پھیلائے جا رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے علم ہے۔ تو بہرحال اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام اس وقت کہیں پر بھی اپنی روح کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہے، اور حقیقی اعتبار سے انہی یہودیوں کی دی ہوئی یہ جمہوریت کا نظام، انہی یہودیوں کا دیا ہوا یہ سوری نظام اس وقت پوری دنیا پر امپلیمنٹ ہے۔ اب آئیے ذرا معاشرتی اعتبار سے بھی چند باتیں سمجھ لیں۔ معاشرتی اعتبار سے بھی یہ بات مان لینی چاہیے کہ انہی کے افکار، انہی کی سوچ، انہی کے خیالات، انہی کا طرز زندگی ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے اسی کا سب کچھ ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے۔ لہذا انہی کا طرز فکر اس وقت ہمارے معاشرے میں انجیکٹ ہو رہا ہے۔ نتیجتاً یہ آزاد میڈیا کا لفظ جو کہا گیا نتیجتاً دنیا بھر کے چینل ہیں جو کہ اس وقت ہمارے مسلمان معاشرے میں ہمارے گھروں میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، جس کے اثرات اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو ہندو معاشرہ یا ہندو کلچر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے اندر ان کے افکار پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں۔ لہذا اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی جو کہ ہوش اڑا دینے والی باتیں ہیں کہ ایک شخص کا انتقال، ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا، بہت بوڑھی تھی، وہ شخص رو رہا تھا تو بہرحال لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو اس نے یہ بتایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا معصوم بچہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بابا آپ دادی کی چتا کب جلائیں گے۔ یہ ہے وہ جو انڈین چینلز کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بات جو ہے پینیٹریٹ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لطیفتاً عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور خوشی کا موقع تھا، شادی کا موقع، شادی کے موقع پر گئے اور وہاں نکاح ہوا اور ایک دوسرے کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، تو معصوم بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے بابا انہوں نے پھیرے تو لگوائے نہیں، تو اس نے تو نکاح ہوتے ہوئے ایسے دیکھا پھیرے لگتے ہیں اور چتا جلاتے ہوئے دیکھا ٹی وی پر۔ تو یہ ہے وہ بے حیائی کا نظام، یہ ہے وہ غلط کلچر جو سب مسلمان معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کیا آزاد میڈیا، اصل میں یہ یہودیوں کی طرف سے یہ بات دی گئی ہے کہ میڈیا کو آزاد کرو، مراد یہ ہے کہ جیسے چاہو جیو، یہ تین الفاظ ہیں صرف، یہ پیپسی والوں کا ایک سلوگن ہے لیکن اس میں زہر کیا ہے، جیسے چاہو جیو، یو آر فری، جو چاہو دیکھو، جو چاہو کھاؤ، جیسے چاہو جیو، کھالے پیلے جیلے، یہ کوکا کولا والے فرما رہے ہیں، اور کوکا کولا ہو یا پیپسی والوں ہو یہ ملٹی نیشنل یہودیوں کی کمپنیز ہیں۔ بہرحال یہ فکر ہے تین چار جملوں میں گویا ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر پینیٹریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو سلو بٹ اسٹیڈیلی دے آر ورکنگ۔ سیاسی اعتبار سے فتح کر چکے ہیں، معیشت کے اعتبار سے مان لینا چاہیے کنٹرول انہیں کا ہے۔ اور اب آئیے معاشرتی احکامات کے حوالے سے، یہ جو یونٹ ہے، فرسٹ یونٹ خاندان، اس پہ بھی در حقیقت انہیں کی اجارہ داری ہے جو کہ ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، بیجنگ کانفرنس، قاہرہ کانفرنسز کر کے فیملی پلاننگ کے نام پر در حقیقت یہ بے حیائی کا اور فحاشی کا اور خاندانی نظام کو برباد کرنے کا پورا منصوبہ ہے جو یہودیوں کا اس وقت مسلمان معاشرے میں چل رہا ہے۔ بہرحال یہ اہمیت میں نے 10 منٹ لیے اس پہ آپ کے سامنے، کہ 10 منٹ میں یہ بات واضح کروں کہ خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کو سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب کائنات نے اس فیملی سسٹم پر کیوں بہت زیادہ زور دیا۔ وجہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم اگر درست ہو جائے، میاں بیوی کے تعلقات درست ہوں، ان کے درمیان فرائض اور حقوق کا جو تعین رب کائنات نے کیا ہے اس کے مطابق فرائض ادا کیے جا رہے ہوں، حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، اسی طرح والدین اور اولاد کے درمیان جو تعلقات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، فرائض اور حقوق کا تعین اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اگر ان رہنما اصولوں کے مطابق ہمارا فیملی سسٹم آ جائے تو یقینی طور پر ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور یہ بہترین معاشرہ صالح قیادت فراہم کرے گا۔ اور جب صالح قیادت ہوگی، صالح لوگ معاشرے میں آئیں گے، تو یقیناً ایک اسلامی سیاسی نظام بھی وجود میں آئے گا، ایک اسلامی معاشی نظام بھی وجود میں آئے گا۔ تو گویا پورا کا پورا اجتماعی نظام ڈیپینڈ کرتا ہے خاندانی نظام پر، فیملی سسٹم پر۔ لہذا فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے رب کائنات کا کی پہلی رب کائنات کی طرف سے پہلا حکم نوٹ کر لیجئے، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اور آگ کیسی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہ ایسی آگ ہے کہ جس کے اوپر ایسے فرشتے معمور ہیں جو انتہائی سخت ہیں، غلاظ شداد، تم ہو ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالی یا جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. مراد یہ کہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں, ان کے دل میں رحم کا کوئی مانتا نہیں ہے. لہذا جہنم پر جو فرشتے مامور ہیں, اگر اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے گا کہ لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے تو ان کے دل میں کوئی رحم دلی نہیں. یہاں پہلا نقطہ نوٹ کیجئے, اللہ پاک اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے. تو گویا خاندان کا نظام بنتا کیسے ہے, یہاں سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو نکاح ہے, خاندانی نظام میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, النکاح من سنتی, نکاح کر کے گھر گرستی کی زندگی گزارنا میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. اسی طرح ایک اور طویل حدیث کے آخر میں آتا ہے, فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس کسی کو میری سنت پسند نہیں, میرا طریقہ پسند نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہذا نکاح کے ذریعے ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ جو نکاح ہے اس میں در حقیقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلامی خاندانی نظام میں مرد کو سربراہ خاندان بنایا اور عورتوں کو ان کے ماتحت کیا ہے. بہرحال آج کے دور میں اس مادر پدر آزاد دور میں یہ الفاظ بھی زبان سے نکالتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری خواتین ناراض ہو جائیں گی. خواتین کو ناراض کرنا گویا بہت مشکل ہے. ہاں اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کا رسول ناراض ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. خواتین ناراض نہیں ہونی چاہیے. لہذا ضیاء الحق صاحب کو بھی یہی خطرہ رہا کہ خواتین ناراض ہوں گی, اور انہوں نے چند اسٹیپس لیے تھے. صدر مملکت, چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی جملے زبان پر یہ الفاظ آئے, خواتین کو کون سمجھائے گا. تو بہرحال خواتین سے ڈرتے تو ہیں, یہ بات تو مان لینی چاہیے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلامی خاندانی نظام میں سربراہ خاندان یہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. لہذا یہ مرد ہے جو مہر کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا. یہ مرد ہے جب شوہر بنے گا تو تمام تر معاشی بوجھ جو ہے وہ اٹھائے گا. نان نفقہ, کپڑا, اسی طرح رہنے کا گھر, ہر چیز جو ہے وہ فراہم کرے گا. اور ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کا نام ہی جب نکاح خاں پوچھ رہے ہوتے ہیں قبول ہے, تو اس وقت نوجوان بہت خوشی خوشی کہہ رہا ہوتا ہے قبول ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. تو بہرحال یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں, میں اس عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں معاشی اعتبار سے, آئی ایم ریسپانسبل فار ہر, تو یہ ہے نکاح. اور اس حوالے سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں, نگہبان ہیں, نگران ہیں. اور آسان کر لیں, ڈائلوٹ کر لیں تو مینیجر ہیں. تمام تر ذمہ داری کو, وہ جو معاشی اعتبار سے تمام تر ذمہ داریاں, اس کے ذمہ دار مرد ہیں. لہذا مرد کیوں ہیں؟ بما فضل اللہ, پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی ہے, تو فضیلت دینے کا اختیار تو رب کائنات کے پاس ہے. بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت دی ہے, بعض معاملات میں اللہ پاک نے مردوں کو فضیلت دی ہے. تو بما فضل اللہ, یہ اہم ترین بات, اگر اللہ والی ہو تو اس بات کو مان لو کہ اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی ہے. اور فضیلت دینے کی وجہ بھی ہے, وہ بما انفقوا, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں. تمام تر محنت مشقت کا کام, بار بھاگ دوڑ, محنت مشقت, معیشت کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر ہے. خواتین پر کوئی ذمہ داری نہیں معاشی اعتبار. یہ ہے رہنما اصول, پہلا اہم تر اصول. اگر وہ اپنے باپ کے گھر ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, پھر جب نکاح ہو جائے گا تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے. ہاں انتہائی مجبوری میں اگر معاشی اعتبار سے تنگدستی کا معاملہ ہو رہا ہے تو بیوی بھی معاشی اعتبار سے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اسلام رہنما اصول دیتا ہے. سب سے بہترین پروفیشن جو کسی عورت کے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹیچنگ ہے. ٹیچنگ کے ذریعے خواتین جو باصلاحیت خواتین ہیں ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. جیسے ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو نئی نسل کے اعتبار سے گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی باصلاحیت ہوگی. اسی طرح اگر خواتین اساتذہ, خاص طور پر پرائمری لیول تک صرف خواتین اساتذہ ہوں اور وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیں, تو واقعہ یہ کہ بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اسی طرح ان کی کچھ معاشی طور پر جو ہے وہ مدد بھی ہو سکتی ہے. بہرحال آج کے دور میں, مہنگائی کے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو پردے کے احکامات کے ساتھ معاشی جد و جہد میں حصہ لینے کی اجازت ہے. ایک ہوتا ہے اجازت, اور ایک ہوتا ہے مطلوب، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اجازت دی اللہ پاک نے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہی ہے کہ مرد کما کے لائے اور مرد ان تمام تر ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ادا کرے. تو بہرحال جب مرد گھر کا سربراہ ہے معاشی اعتبار سے، تو اب ناظری دیے کہ ان کے نان نفقے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بلکہ جو اہم ترین ذمہ داری ہے سربراہ خاندان پر، وہ اللہ پاک نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ. لہذا پہلا رہنما اصول میں چاہوں گا یہاں پر چند منٹ آپ سے لے لوں، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوگی. اگر ماں باپ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، حلال رزق سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، اور خود بھی شریعت کے پابند ہیں، نماز 5 جماعت ادا کرتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے گھر کو پاک کیا ہوا ہے، تو یہ پہلا رہنما اصول ہے. اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ گھر میں جو اولاد پرورش پا رہی ہے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر یقینی طور پر دین اسلام کا ایک پوزیٹو تصور ہے جو کہ اپنے ذہن میں لے کر آئے گی. واقعہ یہ ہے کہ اگر ماں اللہ والی ہو، یہاں ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نکاح سے پہلے جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو پیسے کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اچھا خاندان ہو، بعض لوگ وہ ہیں جو خوبصورتی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دنیاوی معیارات تو ہو سکتے ہیں، دیندار آدمی نکاح کرے دین کی وجہ سے، خوب سیرت ہونا بہت لازم ہے، خوبصورت ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن خوب سیرت نہیں خوبصورت ہے تو یہ مصیبت بن جائے گی. تو بہرحال نکاح سے پہلے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے. بڑی خوبصورت دعا اللہ پاک نے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی صفات بیان فرمائی، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بڑی پیاری خوبصورت دعا اللہ پاک نے نقل کر دی. تو یہ دعا شادی سے پہلے بھی مانگنے کی ہے، اور بہرحال شادی کے بعد تو مانگنی چاہیے ہی. میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی اولاد، ایسی بیوی عطا فرما جس کو دیکھ کر ہمیں سکون ملے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. متقین کا امام بنانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی بیوی اور اولاد کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، چروایا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سربراہ خاندان یہ مرد کو اللہ پاک نے بنایا، لہذا جہاں ان کے نان نفقے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، وہاں ان کی اخلاقی تربیت بھی مرد کی یا شوہر کی یا سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. لہذا گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے صالح نیک عورت سے شادی کرے، تاکہ اولاد جو ہے وہ نیکوکار ہو. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو. پھر دعا کا اہتمام یہ ہے کہ گھر کا ماحول پاکیزہ بنایا جائے. وہ اولاد جو گھر میں رہ رہی ہے، تو بہرحال گھر میں اگر کیبل لگا ہے اور ڈش اینٹینا لگا ہے اور انٹرنیٹ ہے، ان تمام خرافات کے ذریعے اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا فہم نہیں دے رہے، اور خدا نہ خاصتا بے حیائی فحاشی کا اڈا ہم نے اگر گھر میں لگایا ہے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اولاد نیکوکار بنے گی یا نہیں بنے گی، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں ہی بے حیائی کا ذریعہ بنا دیا. تو ہم کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہماری اولاد نیکوکار ہو؟ پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے، گھر میں گھر والوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے۔ ایک آدھ گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں سے ذرا معلوم کیا جائے کیا پڑھ رہے ہیں اسکول میں، اسکول کی تعلیمات اس کی کیا صورت حال ہے۔ کچھ نہ کچھ بیوی سے بھی گفتگو کی جائے، عام طور پر ہمارے پاس بیویوں سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، ان کے مسائل کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، وہ شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ صبح سے گئے تو رات گئے آئے، تو یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں کچھ دیر بیٹھ کر ان کے معاملات ڈسکس کرنے چاہیے۔ پھر اگر ایسا ہو جائے کہ اس اوقات اس دوران کوئی آیت مبارکہ پڑھ لی جائے، کوئی حدیث مبارکہ پڑھ لی جائے، کسی صحابی کا ایمان افروز واقعہ پڑھ لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی سلو بٹ اسٹڈیلی ہمارے اپنے گھر والوں کی تربیت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا کھانا، تو سب ساتھ کھاتے ہی ہیں، اس موقع پر کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر کھانے کے آداب کے ساتھ ساتھ کوئی آیت کوئی حدیث گھر والوں کے ذریعے پڑھوا دی جائے، تو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ماحول ہم بنائیں گے تو ہمارے گھر کے اندر گھر والوں کی بھی تربیت ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ممد و معاون بن سکیں گے۔ میں نے جو 3 الفاظ استعمال کیے تھے، آپ قرآن حکیم پڑھیں تو ہر پیغمبر کی دعا ہمیں نظر آتی ہے، ہر پیغمبر اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو امام الناس کا لقب دیتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ امام الناس کا لقب ملا رب کائنات کی طرف سے، پہلا سوال ہے انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، فرمانے لگے اللہ تو نے میرے بارے میں تو فیصلہ کر دیا، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو، تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال قو انفسکم و اہلیکم نارا میں یہ بات محذوف ہے کہ اپنے بارے میں سب سے پہلے فکر مند رہو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر میں لگے رہو، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے میں نے چند رہنما اصول آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب یہاں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے، عام طور پر اولاد سے بڑی شدید محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، لہذا اولاد کی تربیت کے دوران کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن بندہ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، یار ساری رات اس نے محنت کر کے پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہے، چلو میں پڑھ لیتا ہوں، یہ بعد میں پڑھ لے گا۔ یا اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دادی دے رہی ہے تو والدہ دے رہی ہے، اتنی سختی نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب دیکھیں اگر سختی نہ کی جائے، اور خدا نہ خواستہ وہ ہمارے نرم مزاج سے فائدہ اٹھا کر کسی غلط ماحول میں جا کر جڑ گیا، تو یقینی طور پر جہنم کے عذاب میں جائے گا۔ لہذا خبردار کیا اللہ پاک نے، دیکھو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے۔ جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس میں فرشتے جو تنخو قسم کے ہیں وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یا تھوڑا سا ریلیکسیشن دے کر خدا نہ خواستہ اپنی اولاد کو جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر رہے ہو، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ایسے سخت ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو بہرحال یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے، عام طور پر مرد یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے اچھے سے اچھے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن کرانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان بڑے بڑے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کرانے کے لیے پیسے بھی زیادہ چاہیے، تو صبح سے لے کر شام تک کولی کولو کے بیل کی طرح پیسے کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، تاکہ میرے بچے کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے۔ اب بچے کا مستقبل کیا ہے جناب، یہ بھی سن لیجئے، وہ جو لاکھوں روپے فیس جمع کروائی گئی ہے، بچہ میرا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت قابل ہو جائے، اور یہ ہو جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ جن کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہاں دنیاوی اعتبار سے بھی کسی قابل ہو جائے ضروری ہے، لیکن میرا بچہ جہنم کی آگ سے بچنے والا بن جائے، میرا بچہ عالم دین بنے، میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ باعمل مسلمان بنے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ پیسہ وہ صلاحیتیں دنیاوی اعتبار سے تو ہم لگا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ماں باپ. واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ماں باپ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی بچہ جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے. ہم میں سے اگر کوئی اعلیٰ مقام پر آج پہنچا ہوا ہے تو ہمیں اپنے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا کہ آج ہم کسی مقام پر ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہو، کانفیڈنٹ ہو، با اعتماد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر آخرت بھی اس کے اندر لگ جائے. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے حوالے سے خاندانی اعتبار سے پہلا رہنما اصول ہی آج اس کا ہو سکا. انشاءاللہ ابھی اس سلسلہ کلام جاری رہے گا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اہم موضوع ہے، اس پہ جتنا وقت لگے، یہاں سے آغاز ہوگا صالح معاشرے کا، صالح قیادت کا. اگر گھر کا ماحول پاکیزہ ہے، گھر کا ماحول صالح ہے، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہیں، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات بہتر ہیں، تو ایک بہترین خاندان بہترین معاشرے کے لیے یوں سمجھیے کہ عید کا کردار ادا کرتا ہے. جیسے کہ ایک بہترین دیوار، مضبوط دیوار کے لیے مضبوط بلاک چاہیے، مضبوط اینٹ چاہیے، اسی طرح یہ خاندانی نظام جو ہے اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احکامات دیتا ہے. بہرحال آخری آیت اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، بہت اہم آیت ہے تربیت کے اعتبار سے خاندانی نظام میں. سورہ تغابن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان کی محبت میں کہیں تم شریعت کی تعلیمات کو نہ توڑ دو، شریعت کے احکامات کو نہ توڑ دو، تو پوٹینشل ڈینجر اس کے اندر موجود ہے. تو یقیناً تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے خبردار رہو، چوکنے رہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، وَإِن تَعْفُوا، اگر تربیت کے دوران بعض معاملات کو معاف کر دیا کرو، وَتَصْفَحُوا، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. الحمدللہ دین اسلام ادخلوا فی السلم کافۃ کے حوالے سے اس وقت سلسلہ کلام جاری ہے. ہم نے سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد پر گفتگو کی، اس کی حکمت، اس کی فضیلت، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس پر گفتگو ہوئی. پھر ارکان اسلام کے حوالے سے نماز، روزہ، زکات پر بات ہوئی. اب اجتماعی زندگی کے حوالے سے خاندانی زندگی، آئلی زندگی، فیملی لا، فیملی سسٹم جو ہے اس پر گفتگو کا آغاز کیا ہے. آج ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور سورہ تغابن کی آیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.